تفسیر. سورۃ الفجر مکی سورت ہے، اس کا ایک رکوع، 30 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 139، حروف 597 ہیں، 597. اس کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، والفجر. اس سورت کا موضوع آخرت کی جزا اور سزا کا اثبات ہے. سورۃ الفجر میں پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ قیامت جس کے آنے سے تم انکار کرتے ہو، جس کی جزا اور سزا سے تم انکار کرتے ہو، یہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں، کیا یہ قیامت اور آخرت کے برحق ہونے کی گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو ان نشانیوں پر اگر غور کرو تو یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ اللہ جو ہے وہ انسان کے اعمال کی باز پرس کرے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ قسم ہے فجر کی، وہ سورتوں کے آغاز میں قسم کے معنی دیتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے. اب دیکھیں فجر کسے کہتے ہیں. فجر کے معنی ہیں وسیع پیمانے پر پھوکا پھٹنا، روشنی کا پھیلنا. فجر سے کیا مراد ہے؟ کہ جب غفلت سے سوئی ہوئی ساری دنیا اسے بیداری کا پیغام ملتا ہے، رات کو انسان تھکن سے چور ہو کر سوتا ہے، اور جب فجر ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے، جب انسان بیدار ہوتا ہے تو بالکل تازہ دم ہوتا ہے. اس وقت انسان جو ہے وہ اپنی تھکن جو ہے وہ اتار جاتا ہے، اتار لیتا ہے. قسم ہے فجر کے وقت کی، تو یہ پہلی قسم کھائی کہ صبح کے وقت کی قسم. نمبر 2، وَلَيَالٍ عَشْر، اور 10 راتوں کی، اور 10 راتوں کی. 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے. نمبر 1 رائے یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یعنی اس کی آخری 10 طاق راتیں ہیں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 راتیں ہیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہے. اور دوسری رائے یہ ہے، اور یہ اکثر مفسرین کی رائے ہے، کہ اس سے مراد ذوالحج کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. اور ذوالحج کے مہینے کی ابتدائی 10 راتیں، اس سلسلے میں ہمیں بخاری کی حدیث بھی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذوالحج میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسند نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے. اور 10 راتوں کی قسم، وَشَفِّ وَالْوَتْرِ، اور جفت کی اور طاق کی۔ اب آپ دیکھیں کہ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے۔ جفت اس کاؤنٹنگ یا عدد کو کہتے ہیں جو دو برابر کے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جیسے 2, 4, 6, 8، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1, 3, 5, 7۔ تو یہ جو آڈ اور ایون ہیں اس کے لیے یہ جفت اور طاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، یا تو وہ جوڑا جوڑا ہیں یا وہ تنہا ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی، نمبر 2 10 راتوں کی قسم کھائی، پھر نمبر 3 جو ہے وَشَّفِّ وَالْوَتْرِ، جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ تو جفت اور طاق کی قسم کھانے کے معنی کیا ہیں؟ کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جفت پیدا کی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے طاق پیدا کی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جفت اور طاق یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جیسے آپ حدیث میں ہے کہ اس سے مراد نماز ہے کہ کسی کی طاق رکھتے ہیں اور کسی کی جفت، اور دوسرا کہتے ہیں کہ جفت سے مراد 10ویں تاریخ ہے ذوالحج کی، اور طاق سے مراد 9ویں تاریخ ہے، کیونکہ ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو اللہ نے سورت میں جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ سب زمانے اور اوقات کی قسم میں سے ہیں، اور کچھ جفت ہیں اور کچھ طاق ہیں۔ آیت نمبر 4، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ رات رخصت ہو رہی ہو کیا معنی ہے؟ کہ وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، پھر جب خاتمے پر آتی ہے تو پھر روشنی صبح کی جو ہے وہ ہونے والی ہوتی ہے۔ تو یسرا کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے سین را، یا رات کو چلنے کے لیے بھی مخصوص کیا جاتا ہے، اسرا، اسرا کا سفر، اسرا والمعراج۔ تو اسرا رات کو سفر کرنا، اور ساریہ رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ کسی دوسرے کو رات کے وقت سیر کرانا، لے چلنا، تو اسی لیے جو ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شف والوتر ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کی جو مخلوق ہے یہ اصل میں شفع ہے اور اللہ وتر ہے، اللہ طاق ہے، ایک ہے، اور باقی جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہے۔ جیسے دنیا ہے تو آخرت ہے، شوہر ہے تو بیوی ہے، ہاتھ ہے تو ہاتھ کا جوڑا ہے، دن ہے تو رات ہے۔ تو یہ چار چیزوں پر جو ہے وہ قسم کھا کر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ ہجر کسے کہتے ہیں؟ ہجر کے معنی ہوتے ہیں روکنا، منع کرنا۔ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ پتھر کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ پتھر کیا کرتے ہیں؟ مثلا آپ دروازہ جو ہے کھولتی ہیں، آپ چاہتی ہیں یہ بند نہ ہو جائے، آپ اس کے آگے پتھر رکھ دیتی ہیں، پتھر کیا کرتا ہے؟ دروازے کو بند ہونے سے روکتا ہے۔ تو پتھر بھی روک کا کام کرتا ہے، عقل بھی روک کا کام کرتی ہے، اس لیے اس کو دونوں کو ہجر کہا جاتا ہے۔ عقل کو نحیۃن بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ منع کرتی ہے، نہیں سے ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ چاروں چیزوں کی جو قسم کھائی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس دلیل کے لیے کافی ہیں کہ قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی، اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی ان کو سزا ملے گی، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی تو انہیں جو ہے وہ جزا ملے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک اللہ رب العزت نے تاریخ کی بعض عظیم قوموں کا حوالہ دیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ کیسے عذاب کا شکار ہوئے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا۔ ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ، اللہ تیلم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی طرف ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے اپنے پیغمبر کا انکار کیا، انہوں نے جو ہے وہ پیغمبر کی بات نہ مانی۔ قوم آد جو تھی کیسی تھی، کیا کرتی تھی؟ ارم ذات العماد۔ تو ارم جو ہے اس کے معنی ہیں کہتے ہیں کہ یہ قوم آد کے دادا کا نام ہے، ان کا سلسلہ نسب ہے، آد بن حوس بن ارم بن سام بن نوح۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ارم ذات العماد، کہ تیرے رب نے اس آد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم جو ارم والی تھی، ذات العماد اونچے ستونوں والی، العماد کسے کہتے ہیں؟ عین میم دال، امد جو ہے یہ ستون کے لیے آتا ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو ذات العماد معنی ہے ستونوں والے، اور ستونوں سے مراد ہے ان کی قوت، طاقت اور ان کے لمبے قد کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ذات العماد کے ایک معنی بڑے لمبے قد تھے، ذات العماد کے دوسرے معنی جو انہوں نے عمارتیں بنائی تو ان کے بڑے لمبے لمبے ستون تھے، اور اس کے تیسرے معنی انہوں نے بڑی بلند عمارتیں بنائی۔ اور آپ پڑھ چکی ہیں سورۃ الشعراء آیت 128 اور 129 میں کہ کیسی عمارتیں بناتے تھے۔ اتبنون بکل رین آیتن تابثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، بڑی بلند عمارتیں، اونچے ستونوں والی عمارتیں، اور یہ طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ تو ایسی عظیم قوم کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تی ایسی قوم، لم یخلق نہیں پیدا کی گئی تھی، مثلها اس کی جیسی، فی البلاد دنیا کے ملکوں میں، ایسی بے نظیر قوم اپنی قوت، شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم دنیا میں اس کے ٹکر کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف آیت 69 میں کہتے ہیں وزادکم فی الخلق بسطہ، تم کو جسمانی ساخت میں خوب تن و مند کیا۔ اور اسی طرح قوم عاد کے لوگ سورۃ حامیم سجدہ آیت 15 پڑھیں، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوۃ۔ اور اسی طرح سورۃ الشعراء آیت 130 واذا بتشتم جبارین، تو یہ تھے قوم عاد، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر رہے۔ اللہ نے ان کو جو ہے وہ سخت ہوا کا عذاب بھیج کر تباہ و برباد کر دیا۔ متواتر 7 راتیں اور 8 دن وہ طوفانی ہوا چلتی رہی، اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ دوسری قوم وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا پہاڑوں کو تراش تراش کر عمارتیں بنانا، جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ غالباً یہ وہ تاریخ میں پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کے اندر اس طرح کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سورۃ الشعراء میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں آیت 149 وتنحتون من الجبال بیوتا بیوتن فارحین، اور یہاں پہ بھی ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ قوم جو تھی یہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں جو تھی وہ گھر بناتی تھی۔ اور جہاں یہ آباد تھی وہ اس کا مقام ہجر تھا. پھر تیسری قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ. تو یہ آپ ہر قوم کے پہلے پڑھیں گی, پہلے قوم عاد کے ساتھ کیا, پھر اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ, پھر آپ جو ہے وہ وَثَمُودَ الَّذِينَ, پھر اس کے بعد وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. اوتاد کا روٹ ہے وَوْ تَا دَال, وَتَد یہ کیل اور میخ کو کہتے ہیں. فرعون کو کیلوں والا میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد فوجوں والا ہے, کیونکہ فوجوں کی وجہ سے اس کی حکومت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے خیمہ میخوں کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ اس سے مراد فوجوں کی کثرت بھی ہو سکتی ہے, کہ اس کے لشکر اس کے فوجی جہاں ٹھہرتے ہر طرف ان کے خیموں کی میخیں ہی میخیں نظر آتی تھیں. اس کے تیسرے معنی یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ میخیں جن سے وہ لوگوں کو میخیں جو تھیں ان کے جسم میں وہ ٹھونکتا تھا اور ان کو عذاب دیتا تھا, ہاتھوں میں پاؤں میں ان کے جسم میں کیل ٹھونک کر عذاب دیتا تھا. نمبر چار, میخوں کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اہرام مصر کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو, کیونکہ وہ فرعون کی عظمت اور شوکت کے آثار تھے اور صدیوں سے زمین پر جمے ہوئے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ, یہاں پہ الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ یہ تینوں قوموں کے بارے میں ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی, بڑی طغیانی, حد سے نکلے, شرک کیا, نہ اللہ کے حق ادا کیا نہ بندوں کا حق ادا کیا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, اور ان میں بہت فساد مچایا تھا. پھر ہوا کیا, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, پھر آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. فَصَبَّ, یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, سواد با با, اس کے معنی ہے کہ جیسے کسی چیز کو انڈیلنا, کسی چیز کو پھینکنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ عذاب جو تھا وہ اس طرح نازل کیا جیسے کہ عذاب جو ہے وہ کسی پر انڈیلا جاتا ہے, عذاب کسی پر پھینکا جاتا ہے, جیسے پانی نہیں اوپر سے کسی پر بہایا جائے, تو اس طرح عذاب جو تھا وہ ان پر انڈیل دیا گیا, عذاب کا کوڑا ان پر برسا. اور یہاں پر دوسرا لفظ جو اہم ہے وہ سوتا ہے, سین و توا اس کا روٹ ہے اور اس کی جمع ہے اسوات, اسوات, اور اسوات کے معنی ہیں کوڑا. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. اب آپ دیکھیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آخر کار اللہ تعالیٰ کا جو عذاب تھا وہ ان پر برس کر رہا, اللہ کا عذاب ان پر نازل کر کے رہا. اور عذاب اللہ کا کیوں نازل نہ ہوتا, ان ربک لبالمرصاد, حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. لبالمرصاد یہ بھی آپ پہلے لفظ پڑھ چکی ہیں, اس کا روٹ ہے را سواد دال, یہ گھات تاک اس کے معنی ہے, ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس لیے چھپ کر بیٹھتا ہے کہ جب وہ اس کی زد میں آئے تو اس کے جال میں پھنس جائے. جیسے جو ہے وہ شکاری جو ہے وہ چھپ کر بیٹھتا ہے گھات لگا کر تاکہ جب شکار آئے تو اس کو فوراً جو ہے وہ پکڑ لے. جیسے آپ پڑھ چکی ہیں اس میں سورۃ النبا میں جہنم کے لیے بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے, ان جہنم کانت مرسوادا, یہاں پہ ہے ان ربک لبالمرصاد, دونوں کا روٹ ایک ہی ہے را سواد دال, حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. وہاں پہ کیا تھا, جہنم تمہارے گھات لگائے ہوئے ہیں. تو ایک ہی بات ہے، جہنم بھی اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور جس کی گھات میں اللہ ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے جہنم اور طرح طرح کا عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ظالموں کی جو ہے وہ ظالموں کے لیے گھات لگائے ہوئے ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے فساد مچایا ہوا ہے اور دنیا کو ظلم سے بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہیں جو ہے ان کی دلیریوں پر، ان کی طغیانیوں پر، ان کے کفر اور شرک پر اللہ انہیں پکڑ لے، اس لیے کہ تیرا رب ان پر گھات لگائے بیٹھا ہے. اللہ ان کی حرکات دیکھ رہا ہے، انہیں احساس نہیں ہے، وہ اپنی شرارتوں میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک حد سے تو نہیں آگے بڑھنے دیں گے، بس ایک خاص حد تک، یہاں تک کہ اللہ جو ہے جو ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچیں گے اور انہیں جو ہے وہ پکڑ لیں گے. تو یہ جو آپ نے آیات پڑھی تھیں آیت نمبر 1 فجر سے لے کر ہجر تک، تو پانچ آیتوں میں جو قسم کھائی گئی تھی، تو یہ ہے جواب کہ یہ ساری جو پانچ آیتیں ہیں جو دلائل ہیں کائنات سے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ پہلے قوموں نے جب سر اٹھایا تو غیانی کی تو ان کا انجام کیا ہوا. تو لوگوں، جزا اور سزا مل کر رہتی ہے، کسی کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آخرت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو انسان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور انسان کو شکر گزار بننا چاہیے تھا لیکن وہ ناشکرا بن جاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے برے اعمال کی فہرست پیش کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کے برے اعمال جو ہیں اس میں مبتلا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. فَأَكْرَمَهُ، اور اسے عزت دیتا ہے. وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمت عطا کرتا ہے. فَيَقُولُ ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. اب یہاں پہ جو ہے وہ چار ورب استعمال کیے گئے. نمبر 1، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ پس رہی بات انسان کی تو جب اس کا رب جو ہے جو اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آزمائش کے لیے قرآن میں تین لفظ ہیں، ایک امتحان کا ہے، دوسرا ابتلا کا ہے، تیسرا فتن کا ہے. تو ابتلا کا دوسرا درجہ ہے، اور اس کے معنی ہیں ایسی آزمائش جس میں سختی اور شدت پائی جائے، یہ خیر اور شر دونوں شکل میں ہو سکتی ہے، اور ایسی آزمائش جسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں. تو انسان کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کوئی اور نہیں، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں، اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، فَأَكْرَمَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. کرم انگور کی بیل کو کہتے ہیں نا، تو فَأَكْرَمَهُ، پھر اللہ اس کو عزت دار بناتا ہے. اور عزت دار بنانا اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوسائٹی میں، اس کو دنیا میں فراخی دیتا ہے، اس کی سوسائٹی کے اندر ایک قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے. تو وَنَعَمَهُ، اور اس کو عزت دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، خوب دولت دیتا ہے، نعمتوں کی فراخی ہوتی ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، اصل میں اکرمانی تھا، یا حرف علت ہے، اصل میں اکرمانی تھا، یا حرف علت ہے، گر چکا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے رب نے اسے جو ہے وہ عزت دار بنایا ہے. تو وہ اس پر جو ہے وہ فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ واہ بھائی واہ، میری تو اللہ کی نظروں میں بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ مجھے تو بہت دیتا ہے، میں تو بہت ہی اللہ کے یہاں پہنچا ہوا ہوں نا. تو دولت جو ہے، کرسی، جاہ، اقتدار، اس پر وہ پھولتا ہے، فخر غرور کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ یہ نعمتیں جو ملی ہیں تو شکر گزار بننا چاہیے، بلکہ وہ اس کو عزت کا معیار سمجھتا ہے، اس کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے. کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ، واہ بھائی واہ، میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، خوب عزت، دولت، کرسی، اقتدار دیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور یہاں تک کہ جب رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَا، بس نپا تولا دیتا ہے، علیہ اس کو رزقہ، اس کا رزق. اب اللہ تعالیٰ اس کو اندازے سے رزق دیتا ہے. نپا تولا دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اس کو مفلس کر دیتا ہے، تنگ حال کر دیتا ہے، جاب چلی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے. پہلے اللہ نے اس کے شکر کا امتحان لیا تھا، اس کو شکر کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے تو نے شکری کی. اب صبر کا امتحان لینا چاہا تو صبر اور قناعت کرنے کی بجائے اب جو ہے فَيَقُولُ، بس وہ کہنے لگا ربی اہانن، کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اہانن کا روٹ ہے ہا و نون، ہون سے ہے، اسی سے توہین بھی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، پھر وہ اللہ کو کوسنے لگتا ہے اور پھر وہ شکوا کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ انسان کا جو مزاج ہے اس کی جو ہے وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ نعمتیں ملنے پر شکر نہیں کرتا، شکر کرنا چاہیے تھا، نہ شکری کرتا ہے، اور جب اللہ نعمتوں کو چھینتا ہے تو بے صبری کرتا ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے تھا. تو یہ تو ہے انسان کا حال. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم نے جس کو اصل سمجھ لیا کہ تمہارا نقطۂ نظر جو ہے وہ مادہ پرستانہ ہے، تم نے مال، دولت، جاہ اور اقتدار کو ملنے کو عزت کا ذریعہ سمجھا اور محرومی کو ذلت کا ذریعہ سمجھا. یہ معیار نہیں ہے. اصل معیار جو ہے وہ اللہ کے ہاں کسی کے جو ہے وہ اللہ کے ہاں کسی کے پسندیدہ ہونے کا اور ناپسندیدہ ہونے کا، جو اللہ کے ہاں معیار ہے عزت اور ذلت کا، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھا اخلاق پایا جاتا ہے یا برا اخلاق پایا جاتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں. کہا کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحادون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ چار آیات ہیں، بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات بیان کی ہے. کلا بلا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. تو یہ ہے اللہ کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار، اور وہ معیار یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. تو جب تک باپ زندہ ہے تم اس کے لیے مرتے ہو، بہت خیال رکھتے ہو، جو ہی باپ چلا جاتا ہے تو ہمسائے، دور کے رشتہ دار، چچا، ماموں، بڑے بھائی تک آنکھیں پھیر لیتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور یتیم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. لا تکرمون الیتیم، اور اس کے معنی ہیں کہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس پہ پیسے خرچ نہیں کرتے، اسے پیار نہیں کرتے، اس کو عزت نہیں دیتے، اس کی مدد نہیں کرتے، کسی کو مدد کرنے کو کہتے نہیں ہو. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے اسلام، جو کہ بچے جن کا باپ نہیں ہے تو اسلام جو ہے ان کے لیے حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ چائلڈ ابیوز اور جو بچے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، تو آپ دیکھیں کہ اسلام سے بڑھ کر کون خیال رکھ سکتا ہے نا. اسلام کتنے خوبصورت اصول بیان کرتا ہے. نمبر دو، ولا تحادونا علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے. تو یہاں پہ تحادون کا لفظ اہم ہے. اس کا روٹ ہے حاد دواد دواد. اس کے معنی ہیں کسی کو کسی کام پر ابھار کر کام کی رفتار تیز کرنا، کسی کو اچھے کام کی ترغیب دلانا. تو دوسروں کو کھانا کھلانے پر وہی آمادہ کرے گا، ترغیب دلائے گا، جو خود جو ہے وہ جو مسکین ہے ان کو کھانا کھلائے گا نا. تو تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے. اس کے معنی یہ ہیں کہ تم ان سے حسن سلوک نہیں کرتے. تو اب آپ دیکھیں کہ یتیم اور مسکین یہ سوسائٹی کے کمزور لوگ ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں. تو یہاں پہ اسلام جو ہے بتا رہا ہے کہ اللہ کو ایسی سوسائٹی پسند ہے، ایسے مسلمان پسند ہیں جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ تحادونا کریں. کیونکہ تحادونا کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو کسی کام پر ابھارنا اور اکسانا. اب یہ نہیں کہ کبھی کبھار آپ کچھ نوالے مسکین کے آگے پھینک دیں، بلکہ سوسائٹی کے اندر مستقل یہ ماحول ہونا چاہیے کہ خود آپ کھلا رہے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلا رہے ہیں. اور آپ یتیم کے بارے میں، آپ کو پتہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے. پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. پھر آپ دیکھیں تیسری جو یہاں پہ چیز کا ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 19، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یتیموں اور مسکینوں کو جو ہے عزت کرنے کا، ان کو کھانا کھلانے کا رواج نہیں ہے، کوئی چرچا نہیں ہے، کوئی ترغیب نہیں ہے، بس اپنی بھوک مٹانے کی، اپنا پیٹ بھرنے کی فکر رہتی ہے. اور دوسری طرف عرب میں سوسائٹی میں جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، یتیم ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو ان کی میراث سے محروم رکھا جاتا ہے. وہاں پہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ میراث کا حق صرف مردوں کو پہنچتا ہے. نمبر دو، وہ لوگ جو کہ لڑنے اور کنبے کی حفاظت کے قابل ہوں، اور اس کے علاوہ مرنے والے کے وارث جو زیادہ طاقتور ہوتے، با اثر ہوتے، وہ بھی ساری میراث سمیٹ لیتے تھے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو بھی ان کے مال سے محروم کیا جاتا تھا. تو کبھی عورتوں کو محروم کیا جاتا، کبھی چھوٹے بچوں کو محروم کیا جاتا، اور کبھی جو سوسائٹی میں کمزور ہوتے تھے تو قبیلے کا جو طاقتور ہوتا تھا وہ اس کا سارا مال جو تھا وہ سمیٹ کر لے جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ وراثت جو ہے اس کی صحیح تقسیم نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور یہ بیماری عرب کی جاہلانہ سوسائٹی میں پائی جاتی تھی، لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یتیم ہیں، کمزور جو سوسائٹی میں لوگ ہیں، تو انہیں جو ہے ان کی وراثت سے، ان کے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور وراثت کے مال کی صحیح تقسیم نہ کرنا، وراثت کے مال کو کھا جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. سورۃ نساء میں آپ وراثت کے مال اور اس کی تقسیم کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکی ہیں، ویب سائٹ پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے. تو اصل میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو وراثت کا مال ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو تھے اس کا غلط استعمال کرتے تھے، اور دوسروں کا مال جو تھے وہ ہڑپ کر جاتے تھے. تو اور آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وراثت کے مال کی قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مال کی تقسیم کا جو طریقہ بتایا ہے اس پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے، اس پہ خوش ہونا چاہیے. پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے کے دو حصے زیادہ کیوں ہیں یا یہ کہ فلاں کا حصہ کیوں نہیں ہے اور فلاں کو ایسے کیسے دے دیا جائے، زیادہ کیسے ہو جائے. تو ہمیں وراثت کے مال سے دوسروں کو محروم نہیں کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حقداروں کو اس کا حق دینا چاہیے، خواہ وہ اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. اور یہاں پہ عقل اللما، عقل کا لفظ تو آپ کو آتا ہی ہے، یہاں پہ حمزہ کاف لام اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور لما کے معنی کیا ہیں؟ لما اس کا روٹ ہے لام میم میم، اور اس کے معنی ہیں سارا، سارے کا سارا، کہ تم وراثت کا سارے کا سارا مال جو ہے وہ کھا جاتے ہو. کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ لم کا لفظ لام میم میم جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے، میراث کا مال حلال حرام سب کو جمع کرتے ہو، سارا کا سارا پھر کھا جاتے ہو، تمہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ دوسروں کا جو وراثت کے مال میں حصہ ہے تمہیں دینا ہے. تو لم کے معنی ہے جمع کرنا، سمیٹنا، تو تم دوسروں کا جو مال ہے جائیداد ہے اس کو جمع کرتے ہو، سمیٹتے ہو اور اس پر قبضہ کر لیتے ہو. کمزوروں، یتیموں، مسکینوں کے لیے، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اور بلکہ عورتوں لڑکیوں سے تو پوچھتے ہیں شادی کے موقع پہ کہ تم نے جب جائیداد کی تقسیم کی بات ہو کہ بھائی رکھنے ہیں یا جائیداد رکھنی ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ اچھا پھر اب ہمیں کبھی منہ نہ دکھانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط باتیں ہیں. آیت نمبر 20، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حُبًّا محبت کرنا، جَمًّا. جیم میم میم اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہیں کسی بھی چیز کی کثیر مقدار کا ایک جگہ جمع ہونا. جمل بیر، کنویں کا پانی جو ہے وہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی جمل بیر آتا ہے. جمل مکیال، پیمانہ بھرتے وقت چوٹی تک اگر بھرا جائے تو تب بھی جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جم کے معنی ہیں کثیر کے، کثیر کے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم جی بھر کر بہت محبت کے ساتھ، بہت زیادہ مال کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، تو تمہاری حالت بھی بڑی ہی عجیب ہے کہ تمہیں تو نیک اعمال سے محبت کرنی چاہیے، تمہیں تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، لیکن تم جو ہے وہ کثیر مال سے، زیادہ مال سے محبت کرتے ہو. اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بدعمالیاں کیوں کرتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مال سے محبت کرتا ہے. اسی لیے نہ یتیم جو ہے اس کی عزت کرتا ہے، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب جو ہے وہ دلاتا ہے، اور میراث کا مال دوسروں کا بھی قبضہ کر لیتا ہے، اس کو آرے کو کھا جاتا ہے. اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر مال کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرف لم کا لفظ استعمال کیا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ جم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ دونوں لفظ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت کے لیے اور کثرت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ انسان جو ہے وہ مال سے اور چیزوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو اللہ کو راضی کرنے کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے. تو یہاں پہ جو جم کا لفظ ہے یہ بھی بہت ہی اہم لفظ ہے، اور بہت بھی اس کے معنی ہیں، اور اس کے معنی وافر کے بھی ہیں، بہت زیادہ وافر، وافر مقدار میں. ویسے تو وافر زیادہ بہت کے لیے کثیر، کوثر، مرقوم، لبد، رغد، غدق، سجاج، موفور، مختلف لفظ آئے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. تو حلال اور حرام کی، جائز اور ناجائز کی تم کوئی بھی جو ہے وہ تمیز نہیں کرتے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ بس حرص ہے تمہارے اندر. تو یہ چار آیات جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے کتنے برے کردار کا جب مالک بن جاتا ہے، جب دولت، دنیا کی دولت سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایسا کردار پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں ضرور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یتیم، مسکین اور یہ جو غریب، ضرورت مند، کمزور لوگ ہمارے گھروں میں، سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ جو ہے وہ مال کی محبت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت جو ہے وہ انسان کی حسرت کا حال کیا ہوگا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کلا، ہرگز نہیں، یہ ڈانٹ کا کلمہ ہے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی. یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دکتی اور دکن دکا کا روٹ ہے دال کاف کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے چورا چورا کرنا. اور اس کے اندر دو باتیں خاص طور پر پائی جاتی ہیں، نمبر ایک کسی چیز کو کوٹنا، نمبر دو اس کو ہموار کر دینا، کسی کو مارنا، توڑنا، پھر اس کو برابر کر دینا. تو جب لوگوں، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پہاڑوں کو بہم ٹکرا کر اللہ ریزہ ریزہ کر دے گا. دکن دکا، تو ایک کے بعد دوسرا زلزلہ، ایک کے بعد دوسرا دھماکہ. تو چیزوں کو جو ہے وہ توڑ توڑ کر جو ہے وہ ریگزار بنا دیا جائے گا، زمین جو ہے وہ برابر ہو جائے گی. تو یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ زمین جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، بدل دی جائے گی. زمین کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر اس کے تمام نشیب و فراز اونچ نیچ برابر کر دی جائیں گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب والملک اور فرشتے صفن صفا، صف در صف. اب یہاں پہ جو جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، یعنی اللہ کا اقتدار، اس کی بادشاہت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ، اور اس کا لشکر اور اس کے فوج کون ہیں؟ وہ اللہ کے سپاہی ہیں، فرشتے ہیں. کیونکہ آج جو ہے وہ اللہ نظر نہیں آتا، فرشتے نظر نہیں آتے، تو آج تو یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لیکن اس دن یہ سب چیزیں بے نقاب ہو جائیں گی، کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے، ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی. بعض کہتے ہیں کہ 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی. تو اللہ اور پھر اللہ کے ارد گرد صف در صف جو ہے میدان حشر میں فرشتے ہوں گے. لوگوں سوچو پھر اللہ کی شان کیا ہوگی. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس دن سامنے لے آئی جائے گی. آج تو جہنم بھی نظر نہیں آتی نا، تو اس دن جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائی جائے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی بھی ہوگی, اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. تو اس دن جہنم جو ہے اس کو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ کھینچ کر لا رہے ہوں گے, جہنم کی پوری ہولناکیوں کے ساتھ, دہشت ناکیوں کے ساتھ. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت موجود ہیں تاکہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے, اور دوسری طرف جو ہے جہنم جو ہے وہ پوری ہولناکیوں کے ساتھ جو ہے وہ دہک رہی ہوگی. اور آپ ذرا تصور کریں کہ جہنم جو ہے وہ لگاموں کے ساتھ جکڑی ہوئی, کیونکہ وہ بھپر رہی ہوگی, اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا, پس اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے, یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب سلم یا رب سلم. تو اسی لیے قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یومئذ یتذکر الانسان, اور اس دن انسان جو ہے اس کو سمجھ آئے گی, اس دن انسان یاد کرے گا, اس دن انسان نصیحت کو قبول کرے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل, یعنی اس دن انسان سوچے گا کہ میں دنیا میں کیا عمل کرتا رہا, اسے بڑی ندامت ہوگی, اسے بڑی شرمندگی ہوگی, اسے سمجھ آئے گی کہ یہ میں نے کیا کیا, کاش کہ میں دنیا میں نیک عمل کرتا. اور اب اس کو سمجھ آئے گی, لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کرے گا, وہ روئے گا, پریشان ہوگا, تو پھر اس کی ندامت, اس کی پریشانی جو ہے وہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی, کیونکہ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, کہ اس وقت اس کے سمجھنے سے کیا حاصل. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محاسبہ کرنا, اپنا جائزہ لینا, اور جو ہے وہ کچھ کرنے کی پلاننگ کرنا, تو یہ آج ہے, یہ دنیا میں ہے, کیونکہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور اگر دنیا کا وقت جو ہے ایسے ہی ضائع کر دیا, ہنسنے ہنسانے میں, کھیلنے کودنے میں, باتیں کرنے میں, دوستیاں بنانے میں, اور لمبی تان کر سونے میں, تو یاد رکھیے گا کہ پھر جو ہے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا, اور اس دن انسان روئے گا, افسوس کرے گا, پچھتاوا کرے گا, لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل, اب پچھتائے کیا ہوت جب چگ گئیں چڑیاں کھیت. یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان بھیجا ہوتا. اس وقت وہ کہے گا کاش کہ میں نے آج کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی, کاش میں نے کچھ عملے سوالے کیے ہوتے, کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی, صدقہ خیرات کیا ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. اور جو آیت نمبر 25 اور 26 ہے, یہاں پہ جو مجرم ہیں ان کو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ, اس کے معنی ہے کسی کو کسی زنجیر یا رسی سے باندھنا. وَلَا يُوثِقُ, اور نہیں باندھے گا وہ, وَثَاقَهُ اس کا باندھنا, عہد کوئی اور. اور اس دن اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا اور کوئی نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ مجرموں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مجرموں کو ایسے باندھے گا, ایسے سزا دے گا, ایسی زنجیروں میں توق اور سلاسل اور اغلال میں باندھا جائے گا کہ ویسا باندھنے والا اور کوئی نہیں, ویسا پکڑنے والا اور کوئی نہیں. بڑے ہی ہولناک مناظر ہوں گے, بڑی ہی سخت سزا ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت آپ ہمیں ان بد قسمت لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا. حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان, جو کہ حضرت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی, فرماتی ہیں لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نماز روزہ زیادہ کرنے والے تو بہت تھے لیکن اپنے رب کے ڈر سے رونے والا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. جب نماز عشاء سے فارغ ہوتے تو اللہ کے حضور ہاتھ باندھ لیتے, مسلسل روتے رہتے حتیٰ کہ نیند غالب آ جاتی. جگایا جاتا تو پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے رونا شروع کر دیتے حتیٰ کہ آنکھوں میں نیند غائب ہو جاتی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بہت زیادہ پریشان ہوئے اور رونے لگے. ایک آدمی نے ان سے پوچھا, اے ابو عبداللہ, کیا کثرت گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہو؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمانے لگے, واللہ گناہوں کا معاملہ میرے نزدیک اس تنکے سے بھی زیادہ ہلکا ہے. مجھے تو یہ ڈر ہے کہیں موت سے پہلے میرا ایمان نہ چھین لیا جائے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے ڈرتے رہے اور روتے رہے. دوسری طرف جو ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. قرآن مجید میں آپ نے جو ہے وہ تین طرح کے نفس کے بارے میں پڑھا, ایک نفس امارہ, دوسرا نفس لوامہ, اور تیسرا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. سورۃ القیامہ میں آپ نے نفس لوامہ کے بارے میں پڑھا, سورۃ یوسف میں آپ نے نفس امارہ کے بارے میں پڑھا. تو نفس انسانی کی تین قسمیں, ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے, دوسرا وہ نفس جو غلط کام کرنے, غلط سوچنے یا بری نیت کرنے پر شرمندہ ہوتا ہے, اس کو ملامت کرتا ہے, اس کو نفس لوامہ یا ضمیر کہتے ہیں. تیسرا نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راستہ چھوڑنے پر اطمینان محسوس کرتا ہے, اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. جس نے کسی شک اور شبے کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب اور انبیاء کے لائے ہوئے دین حق کو اپنا دین قرار دیا. اللہ نے جو کچھ کرنے کو کہا وہ اس کو کرنے کے لیے تیار تھے, نفس مطمئنہ. مومن کی روح کو اللہ نے نفس مطمئنہ کا لقب دیا ہے. اس کا روٹ ہے طا میم نون. یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا, یا ایتہا النفس المطمئنہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات موت کے وقت بھی کہی جا سکتی ہے, میدان حشر میں قبروں سے اٹھتے وقت بھی, حشر کے میدان میں چلتے وقت بھی, پل سے رات سے گزرتے وقت بھی. جو اللہ کے فرما بردار اور متقی بندے تھے ان کو اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا, اے نفس مطمئنہ, اے اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے سکون قرار پانے والو, اے اللہ کی بندگی کرنے والو، اے اللہ کی رضا کی خاطر بری عادتوں کو چھوڑنے والو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی، لوٹ جا، چل۔ نفس کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، جتنے صیغے ہیں آپ دیکھیں سارے مؤنث کے استعمال ہوئے ہیں، یا ایوہا نہیں آیا، یا ایتھا آیا ہے، المطمئنی آیا، المطمئنتو آیا ہے، ارجعی نہیں آیا، ارجعی لوٹ جا، الی ربکی، ربی کا نہیں آیا کیونکہ مؤنث ہے نا، اپنے رب کی طرف۔ تو یہاں پہ اپنے رب کی طرف جو ہے اس کے معنی ہیں کہ اے انسان، اے نفس مطمئنہ، اب تو جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف لوٹ۔ اپنے رب کی طرف سے مراد جیسے مومنین کی ارواح جو ہیں ان کے اعمال نامے جو ہیں علیین میں رکھے جاتے ہیں، تو اب جو ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے انجام کی طرف لوٹو۔ رادیتم مردیہ، یہاں پہ دو باتیں جو ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک ہے رادیتن اور رادواد یا رادواد وو، مردیہ کا بھی یہی روٹ ہے، اور رادیتن کے معنی ہے تو اس سے راضی ہوا، مردیتن وہ تجھ سے راضی ہوا، کہ تو جو ہے جو تجھے نیک انجام مل رہا ہے، اچھا رزلٹ تیرا نکلا ہے، تو اس سے راضی ہو گیا، مردیہ، اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے کہیں گے کہ تو میرا بندہ ہے، اور یہ بہت بڑی نسبت ہے کسی کو دی جائے۔ آپ کو یاد ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا تھا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ لوگوں کو صالح اور مخلص بندوں میں شامل کر لے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں۔ اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، متقی ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، ان میں شامل ہو جا۔ وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو کہ نیک روحوں کو اور متقی روحوں کو جو ہے وہ ملے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو محفل میں موجود تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا اچھا خطاب ہے، کتنا اچھا اکرام ہے۔ آپ نے فرمایا، سن لو، فرشتہ موت کے وقت آپ کو یہ خطاب کرے گا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اس بدن سے نکلو اس حالت میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی، اور پھر ان کا یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی دائمی رحمتوں کی طرف ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا طائف میں انتقال ہوا، جنازہ تیار ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب پرندہ جس کی مثال پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی آیا، اور جنازے کی نعش میں داخل ہو گیا، پھر کسی نے اس کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس وقت نعش قبر میں رکھی جانے لگی، یعنی میت جو تھی، تو قبر کے کنارے ایک غیبی آواز نے یہ آیت پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ سب نے تلاش کیا کون یہ آیت پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے یہ آیت کی تلاوت کی تھی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ اس طرح استقبال کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، وادخلی جنتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ یا رب العزت، آپ ہمیں جو ہے وہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیجئے، وہ نفس مطمئنہ جس نے تیری خاطر قربانیاں دیں، تیرے دین کو قبول کیا، پورے سکون قلب اور دل کے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ تیرے راستے پر چلے. دنیا کے فائدے اور لذتیں جو تھیں ان کو چھوڑا, اور جو تو نے چاہا اس پر وہ راضی ہو گئے. تو نفس مطمئنہ کا مقام کیسے ملتا ہے؟ حق کو قبول کرنے سے, نفس کو کچلنے سے, دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے سے, اللہ کے آگے جھکنے سے. اور مال جو ہے, جن کا مال ہے حقداروں کو ان کا مال دینے سے, یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے, نعمتیں ملنے پر شکر گزاری اختیار کرنے سے, اور نعمتوں کے چھیننے پر صبر کرنے سے نفس مطمئنہ کا لقب ملتا ہے. تو حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں اور حقوق اللہ بھی ادا کیے جائیں, اور مال سے محبت کرنے کی بجائے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اور جو تین قومیں ہیں, قوم عاد, قوم ثمود, قوم فرعون, ان کے جو برے افعال اور اعمال ہیں ان سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے, ہم سب سے راضی ہو جائے. ہائے وہ لوگ تھے, کیسے وہ لوگ تھے, چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے, ایک تو بھی تو ہے, ہائے افسوس ہے, ایک میں بھی تو ہوں, ہائے افسوس ہوں, چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ میں شامل کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.